سیقول الذین، ان قریب کہیں گے وہ لوگ، اشرکو، جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ، ما اشرکنا، نہ شرک کرتے ہم، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے آباؤ اجداد، ولا حرمنا، اور نہ ہم حرام کرتے، من شیئن، کوئی چیز، کذالک، اسی طرح، کذب الذین، جھٹلایا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، حتی، یہاں تک کہ، ذاقوا، انہوں نے چکھ لیا، بأسنا، عذاب ہمارا، قل، کہہ دیجئے، حل، کیا، عندکم، تمہارے پاس ہے، من علم، کوئی علم، فتخرجوه لنا، پس تم نکالو اس کو ہمارے لیے، ان تتبعونا، نہیں تم پیروی کرتے، الا الظن، مگر گمان کی، وان انتم، اور نہیں تم، الا، مگر، تخرصون، تم قیاس آرائی کرتے ہو، اندازے لگاتے ہو، قل، کہہ دیجئے، فللہ، پس اللہ کے لیے ہے، الحجۃ البالغہ، حجت پہنچی ہوئی، فلو شاء، پھر اگر وہ چاہتا، لہداکم، البتہ ہدایت دے دیتا تم کو، اجمعین، سب کے سب کو، قل، کہہ دیجئے، ہلما، حاضر کرو، شہداءکم، اپنے گواہوں کو، الذین، وہ لوگ، یشہدون، جو گواہی دیتے ہیں، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی نے، حرم، حرام کیا ہے، ھذا، اس کو، فإن، پھر اگر، شہدو، وہ گواہی دے دیں، فلا، تو نہ، تشہد، تم گواہی دو، مأہم، ان کے ساتھ، ولا، اور نہ، تتبع، تم پیروی کرو، احوا الذین، ان لوگوں کی خواہشات کی، کذبو، جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، والذین، اور وہ لوگ، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، بالآخرت، آخرت پر، وہم، اور وہ، بربہم، اپنے رب کے ساتھ، یعدلون، ہمسر بناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اجد فیما اوہی الی محرما علی طاعم، آپ بتا دیجئے ان کو کہ جو وحی میری طرف آئی ہے، یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب ہم ہیں نا آپ کے پیروکار، پھر ہم کو یہ بات ماننی ہوگی، آپ انہیں بتا دیجئے کہ جو وحی میری طرف کی گئی ہے اس میں تو مجھے کچھ بھی حرام نہیں ملتا جو کسی کھانے والے پر حرام کیا گیا ہو، جسے کوئی کھانے والا کھاتا ہو، الا ان یکون میتتن، وہاں حرام کیا کچھ ہے؟ نمبر ایک مردار، او دم مسفوحن یا بہتا ہوا خون، او لحم خنزیر یا خنزیر کا گوشت، فانہ رجس، کیونکہ وہ گندگی ہے، ناپاک ہے، او فسقن یا فسق یعنی حرام کام، اہل لغیر اللہ بھی، جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو وہ حرام ہے، فمن اضطر، ہاں جو مجبور کر دیا گیا، اضطراری حالت ہو، غیر باغن، سرکشی کرنے والا نہ ہو، اس کو ڈیزائر نہ ہو، ولا عادن، اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، باغن کے دو معنی، چاہنے والا نہ ہو یا سرکش نہ ہو، فإن ربك غفور الرحیم، تو بے شک تیرا رب غفور الرحیم ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ مشرکین کے جاہلانہ طور طریقے اور حلال حرام کے معیار یہ درست نہیں، یہ سب ان کے من گھڑت فلسفے ہیں۔ اللہ نے تو جو حرام کیا ہے وہ چار چیزیں یہ ہیں، باقی انہی کے ضمن میں آ جاتی ہیں۔ مثلا پیچھے آپ نے دیکھا وہ چھت سے گر کے مرنے والی، ٹکر کھا کے مرنے والی، وہ سب وہ دراصل کیا ہے؟ میتا کے تحت آ جاتا ہے سب کچھ۔ لحم خنزیر ہر جگہ حرام رہی، دم خون ہر جگہ حرام رہا، اور یہاں اس کی وضاحت کر دی گئی، دمن مسفوہن، صفحہ کا مطلب ہوتا ہے بہایا ہوا۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کے علاوہ شراب بھی حرام ہے، کچھ اور چیزیں بھی حرام ہیں، کئی اور جانور بھی حرام ہیں جن کو ذبح کر کے بھی نہیں کھایا جا سکتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نمبر ایک، یہ سورت مکی ہے، اس وقت تک ابھی حلال حرام کے صرف اتنی ہی چیزیں آئی تھیں، سورت المائدہ اس کے بعد نازل ہوئی، اس میں باقی تفصیلات ہمیں ملتی ہیں، وہ مدنی سورت ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ چیزیں ہر شریعت میں حرام رہی ہیں، تمام انبیاء کو یہی کچھ سکھایا گیا، یہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں بھی یہی چیزیں حرام تھیں۔ اس میں اور دیگر حرام چیزوں میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، کیونکہ ایک کے بعد ایک چیز حرام ہوتی گئی، تو جب تک یہ وحی آئی تھی یہی چیزیں حرام تھیں۔ فرمائیے تم نے اتنی ایکسٹرا چیزیں کیسے حرام کر لی جبکہ اللہ کی کتاب میں تو یہی حرام ملتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ حرام کیا تو اس کی بھی اللہ کی طرف سے آپ کو اجازت دی گئی کہ یہ اور یہ چیزیں لوگوں کو بتا دی جائیں کہ وہ حرام ہیں۔ اس کی ساری ڈیٹیل پیچھے سورۃ المائدہ کی ابتدا میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے تھے، حرمنا کل لذی ظفر، ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا تھا، ومن البقر، گائے میں سے، والغنم، بکری میں سے، حرمنا علیہم شہومہما، ان دونوں کی چربیوں کو بھی ہم نے ان پہ حرام کر دیا تھا، الا ما حملت ظہورہما، مگر جو ان کی پیٹھ پر لگی ہوئی ہو، اول حوایا، یا آنتوں میں لگ گئی ہو، او مختلط بعظم، یا کسی ہڈی کے ساتھ جڑ گئی ہو، یہ کیوں کیا ہم نے؟ ذالک جزائناہم ببغیہم، یہ ہم نے ان کو ان کی بغاوت کی سزا دی، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عمومی طور پر شریعتوں میں یہ چار چیزیں تو حرام رہی، لیکن یہود پر کچھ زیادہ چیزیں حرام ہو گئی تھیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کی بغاوت، ان کی سرکشی۔ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے انسان پر بہت سی نعمتیں حرام ہو جاتی ہیں۔ بعض گناہ انسان کے لیے نعمتوں کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ جب کوئی قوم اطاعت کی بجائے سرکشی کا رویہ اختیار کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں اور اس پر ایسی چیزیں حرام کر دی جاتی ہیں جو اصلاً شریعت خداوندی میں حرام نہیں ہوتی۔ یہ حرام ہوتی کیسے ہیں؟ کیا وحی کے ذریعے حرام ہوتی ہے یا کوئی اور طریقہ بھی ہو جاتا ہے؟ اس میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے کسی حکم کے ساتھ حرام کر دے کہ یہ چیز جائز نہیں، اور دوسرا کیا ہے کہ اس قوم کے اندر ایسے پیشوا، ایسے لیڈرز اٹھیں جو دین کی روح سے، اسپرٹ سے خالی ہوں اور وہ صرف دین کی ظاہر داری کو جانتے ہوں۔ ایسے لوگ ظاہری طور طریقوں پر تو بہت زور دیں لیکن دین کی روح سے خالی ہوتے ہوئے لوگوں پر دین کو مشکل بنا کر پیش کریں، سادہ سے حکم کو غلو کے ساتھ، تشدد کے ساتھ ناجائز بنا دیں۔ مثلا یہود کے اندر جب سرکشی آئی تو ان کے درمیان ایسے علماء پیدا ہوئے جنہوں نے دین میں موشگافیاں کر کے ایک قاعدہ بنایا، ایک اصول بنایا کہ کسی بھی مویشی جانور کے حلال ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ نمبر ایک، اس کے پاؤں چرے ہوئے ہوں، یعنی بیچ میں سے کٹ ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ جگالی کرتا ہو۔ جگالی سمجھتے ہیں؟ جیسے چنگم جگالی کی ایک قسم ہے کہ کوئی چیز کھانے کے بعد جب اس کا ذائقہ بھی ختم ہو جائے تو صرف منہ کو ہلاتا رہے، انسان چباتا رہے۔ چنگم میں سے کیا نکلتا ہے؟ ربڑ میں سے کیا نکلتا ہے؟ کچھ بھی نہیں نکلتا۔ لیکن عموماً آپ دیکھیں کہ وقت کا فیشن ہے، مہذب غیر مہذب، سمجھدار نہ سمجھ، پڑھے لکھے ان پڑھ، سب ایک ہی کام کر رہے ہیں اور کبھی احساس نہیں ہو کہ یہ کام کس کے مشابہ ہے، سوچتے نہیں نا ہم۔ سب کر رہے ہیں، بہت خوبصورت لگ رہا ہے، اور بعض اوقات تو لوگ مجلس میں بیٹھ کر بلبلے بھی بنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، میں کہیں درس پر تھی تو کوئی خاتون ایک طرف بیٹھ کر بار بار بلبلہ بنا رہی تھی اور میرا غصے کے عالم میں خون کھول رہا تھا کہ قرآن کی مجلس کی یہ بے حرمتی۔ ظاہر ہے اگر آپ ایسے انداز میں بیٹھے ہیں کہ جس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، کیا سنایا جا رہا ہے، قرآن کی بے حرمتی ہے کہ آپ کسی اور ہی دنیا میں مشغول ہیں اور جگالی کر رہے ہیں۔ تو باہر بیٹھ کے کہیں کر لیں، کہیں اور چلے جائیں وہاں کر لیں۔ کسی نے زور زبردستی سے تو آپ کو یہاں نہیں پکڑ کے بٹھایا۔ لیکن اللہ کی کوئی قدر و قیمت ہماری نگاہ میں ہو تو اس کی بات کی بھی ہو نا۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، جب اس کی بات کی اہمیت نہیں تو پھر دوسری چیزیں اہم ہو جاتی ہیں، کھانا پینا۔ آپ دیکھیں کہ جب کسی انسان سے آپ ملتے ہیں، کسی ایسے شخص سے آپ ملاقات کرنے کو جاتے ہیں کہ جس کی ملاقات کے لیے آپ کو عرصے سے انتظار تھا، تو وہاں بیٹھ کر آپ کا کیا دل چاہتا ہے؟ کہ کھانا آئے، پینا آئے۔ وہ لا کے بھی رکھا ہو تو دل نہیں چاہتا کہ کچھ کھائے پیے انسان، اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی بات ہو جائے، اس سے بات ہو جائے۔ لیکن جب انسان اہم نہیں ہوتا، ملاقات اہم نہیں ہوتی، تو پھر ساری توجہ کس بات پر ہوتی ہے کہ پکایا کیا گیا ہے، کھلایا کیا گیا ہے۔ یہ ہمارے ہاں عموماً جو شکوے شروع ہو گئے خاندانوں میں کہ ہم گئے تو کچھ کھلایا ہی نہیں، یا کوئی کسی کے ہاں جائے تو باقاعدہ پوچھتے اچھا کیا پکایا ہوا تھا، کس قدر مین قسم کا سوال ہے۔ اور اسی وجہ سے ہماری توجہ اس پر نہیں ہوتی کہ مہمان کو سرو کریں، ساری توجہ اس پہ ہوتی کہ ہمارے پکے ہوئے کی تعریف ہو، سارا وقت اس میں لگا دیا جاتا ہے۔ کچھ پکانے میں مہمان بیٹھا سوکھ رہا ہے، وہاں کھانا پک رہا ہے، جب وہ پک جاتا ہے تو پھر لگانے میں، پھر کچھ پیش کرنے میں نہ سنی جاتی ہے نہ سنائی جاتی ہے، کیونکہ صرف کھانے پینے کے لیے جو جی رہے ہیں، سننے سنانے سے کیا مطلب؟ عموماً ہمارے گھروں میں جب قرآن خوانیاں ہوتی ہیں تو گھر والے سارا وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ خود تو نہیں پڑھتے بیٹھ کے، آنے والوں سے پڑھوایا جاتا، خود کھانا بنا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو فکر اس بات کی کہ لوگ باہر جا کے بات نہ کریں کہ ہمیں کھلایا کچھ نہیں۔ تو آپ خود سوچیں کہ ایک آنے والے کو زیادہ خوشی اس بات سے ہوتی ہے، اس کو کیا اہمیت ملی، اس سے کیا بات ہوئی، اس سے کم ہوتی ہے کہ کھایا کیا؟ ہاں اگر وہ بھی اسی نیت سے آ رہا، کھانے کی نیت سے، اس کے نزدیک بھی انسان اہم نہیں ہے، تو وہ بھی یہ نہیں دیکھتا کہ انسان کہاں ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کھانے کو کیا ہے۔ ٹھیک ہے، مہمان کی ایک عزت ہے، اکرام ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اصل اکرام تو اس انسان کا ہے۔ تو بالکل اسی طرح دین میں، قرآن کی مجلس میں اصل اہمیت کھانے پینے کی نہیں، اس کلام کی ہے، اور جن کو اس کی تڑپ ہوتی ہے، جن کے اندر اس کا شوق ہوتا ہے، انہیں بھول جاتا ہے کہ کچھ اور بھی کرنا ہے۔ تو یہود کی سرکشیوں کی وجہ سے جب ان کے اندر دین کی روح ختم ہوئی تو ایسے علماء پیدا ہو گئے کہ جو صرف دین کے ظاہری ڈھانچے کو لے کے بیٹھ گئے۔ جیسے ہمارے ہاں عموماً بحثیں کس بات پر ہوتی ہیں؟ کہ داڑھی کتنی لمبی ہونی چاہیے، شلوار کتنی اونچی ہونی چاہیے، اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ منافقت کتنی ہونی چاہیے اور کتنی نہیں، ذخیرہ اندوزی ہونی چاہیے کہ نہیں، رشوت لی دی جانی چاہیے کہ نہیں، دھوکے اور فریب سے پرہیز ہونا چاہیے کہ نہیں، یہ بچنے کی چیزیں نہیں رہ گئیں، نہ ان کی حرمت کا کوئی احساس ہے، نہ ان کے لیے کوئی پریشانی ہے۔ ساری پریشانی ہے تو اس بات پر کہ حلیہ کیسا ہے۔ ٹھیک ہے، حلیہ بھی ایک پہچان ہے آپ کی، لیکن اس ظاہر کو سجا کے کیا کریں گے جس کا اندر خالی ہے، جہاں اندر کچھ نہیں۔ آج کے دور میں بھی دین کے ساتھ یہی مذاق کر رہے ہیں ہم سب۔ الفاظ رٹنے کی پریشانی ہے کہ نمبر کم نہ آئے، لیکن یہ فکر کم ہے کہ عمل کتنا بدلا ہے، اندر کا انسان کتنا بدلا ہے، نیت میں کتنا اخلاص پیدا ہوا ہے، عمل میں کیا تبدیلی آئی ہے، لوگوں کی قدردانی کتنی ہوئی ہے۔ دین آیا کس لیے تھا؟ صرف یہ ظاہری ڈھانچہ قائم کرنے کے لیے، ظاہری شکل و صورت بنانے کے لیے؟ نہیں، اس کا مقصد کچھ اور تھا۔ امن صرف عمارتیں بنانے سے نہیں آتا، امن انسانوں کے اخلاق بدلنے سے آتا ہے، انسانوں کی قدردانی سے آتا ہے۔ جس معاشرے میں انسان کی اہمیت نہ رہے اور صرف مادی چیزوں کی اہمیت ہو جائے، وہاں کبھی بھی امن اور سکون نہیں آ سکتا۔ اسلام میں اصل اہمیت ظاہر کی نہیں، وہ تو صرف حدود ہیں، باؤنڈریز ہیں، اصل حساب اندر کا ہوگا۔ بڑے سے بڑا نیک عمل، خواہ حرم پاک میں جا کے ہی نفل کیوں نہ پڑے، اگر نیت اللہ کے لیے نہیں تو قبول وہ بھی نہیں۔ اب ہوا یہ کہ ان کے علماء نے منہ شگافیاں کر کر کے بہت سی حلال چیزوں کو حرام قرار دے دیا، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، بہت سی جائز باتیں مکروہ، حرام، ناجائز۔ اگر آج آپ دیکھیں تو آج بھی دین کا ایسا ہی نقشہ نظر آتا ہے۔ جب لوگ دین کی مجلس میں آتے ہیں، ان کے سوال کیا تھا؟ یہ کر سکتے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، بلیک اینڈ وائٹ میں جواب دے دیں، ہاں یا نہ کر دیں۔ سارا زور اس بات پر ہوتا ہے، فوراً فقہی سوال پوچھنے لگتے ہیں. اکثر سوال، یہ بات میں اپنے تجربے سے کریں کہ جب بھی کہیں کوشچن آنسر کا سیشن ہوا تو میں کہتی ہوں کہ جو ہم نے ابھی پڑھا ہے اس پر سوال، اس پر کسی کی توجہ کم ہوتی ہے، یہ باتیں یہ کون کرتا ہے، یہ تو ہونے کی نہیں. اور زیادہ ہماری دلچسپی کس میں ہوتی؟ فقہی سوالات میں. یہ پوری ایک ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے کہ ہماری سوچ صرف ظاہریت کی رہ گئی ہے، اندر کی فکر ہی نہیں، کوئی پریشانی ہی نہیں. حالانکہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ایک ایک خیال سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کوئی چیز ٹیپ ہو رہی ہو تو آواز کا جو زیر و بم اس میں انڈیکیٹ کرتا ہے، اگر آپ کے گھر کوئی ایسا ٹیپ ریکارڈر ہے یا پلیئر ہے تو جس میں آپ قرات مثلا سن رہے ہیں. آج صبح ہی میں سورۃ النساء سن رہی تھی تو میں بہت غور سے دیکھ رہی تھی کہ جیسے اخفاء پہ روشنی کچھ اور ہو جاتی ہے، اظہار پہ، زبر پہ کچھ، زیر پہ کچھ، تو میں دیکھ رہی تھی کہ یہ آواز کی تصویر ہے. یا اگر کمپیوٹر کے اوپر آپ آواز کی لہریں دیکھیں، آواز کی تصویر دیکھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ کہیں بہت زیادہ گہری ہوگی، کہیں بالکل باریک ہو جائے گی. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر انسان نے دنیا میں آواز کی تصویر بنا لی، آواز کیا ہے دراصل؟ لہریں ہیں جو ہوا میں جاتی ہے نا. تو انسان نے اگر آواز کی تصویر دنیا میں بنا لی تو کیا اللہ کے لیے مشکل ہے کہ نیتوں کی تصویر بنا دے؟ اور وہ بنائے گا، وہ بن کے ہمارے ہی سامنے آئیں گی. وحسل ما فی الصدور، یہ والا نکال کے باہر لا کے دکھایا جائے گا، یہ تھے تم، اصلیت تمہاری، بنے ہوئے تھے بڑے ہی شریف انسان اور اندر سے ایسے کالے تھے. ہم سب کو اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے. وہاں کا میل کچیل اگر نہ کھرچا گیا، نیتیں درست نہ ہوئیں، یہ ظاہری بڑے بڑے اعمال کے ڈھیر بھی فائدہ کچھ نہیں دیں گے. قرآن پاک میں آتا ہے لَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کو کوئی وزن نہ دیں گے. اعمال کا وزن بنے گا، جیسے آواز کی تصویر ہے، اعمال کا وزن ہوگا. مثلا سچ کا وزن تولا جائے گا، وہ کہاں سے تولا جائے گا؟ اسی طرح. تو بہرحال جب کوئی قوم اللہ سے دھوکہ کرتی ہے نا، دین کی روح چھوڑ کر صرف دکھاوا کرتی، یہ ظاہریت میں ہم اس لیے زیادہ جاتے ہیں نا، نظر آتا ہے نا سب کو کہ اتنی نفلیں پڑی جا رہی ہیں، اتنا مال لٹایا جا رہا ہے، ان سب کو نظر آ رہا ہے، اندر کسی کو نظر جو نہیں آ رہا، تو زیادہ توجہ ہماری پھر ظاہریت پہ ہو جاتی کہ یہ عدد تعداد پوری کر لیں، اگر اس میں کوئی کمی بیشی رہ رہی ہو تو ہم بڑے بڑے فتوے لگا دیتے ہیں، اس میں ہم ذرا بھی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں، ظاہریت کی کوئی خرابی. تو جب کسی قوم کے اندر بگاڑ آتا ہے تو وہاں پر دکھاوا آتا ہے، اندر بگڑتے ہیں نا، دکھاوا آتا ہے، پھر وہ اعمال کیے جاتے ہیں جو دکھاوے پر مبنی ہوتے ہیں، پھر ان کاموں کی اہمیت ہو جاتی ہے جس میں دکھاوا ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالی کی طرف سے یہ دکھاوے پہ مبنی دین انسان کے لیے ایک وبال بن جاتا ہے. کیونکہ ظاہریت میں اتنا کچھ گھڑ گھڑ کے لگا دیا گیا، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، ایسا نہ ہو، ویسا نہ ہو، یہ نہ ہو، چھوٹی چھوٹی باتیں ناپی تولی گئی انچوں میں. تو جب ہم ایسا کرنے لگتے تو دین مشکل سے مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان یہود کے اوپر ہم نے کیا کیا، سب ناخنوں والے جانور حرام کر دیے. زفر، وہ جانور جن کی انگلیاں الگ الگ نہ ہوں، جیسے اونٹ، شترمرغ، بطخ، گائے، بکری، اسی طرح غنم، مال غنیمت بھی مراد ہے، بکریوں کے ریوڑ کے لیے استعمال ہوتا ہے. غنم ایسا مال ہاتھ لگنا جو پہلے کسی کی ملکیت نہ ہو، یعنی مفت کا مال ہاتھ آ جائے. پھر یہ لفظ ایسی بکریوں کے ریوڑ پر استعمال ہونے لگا جو کہیں سے کسی کے ہاتھ لگ جائیں. پھر لڑائی کے بعد حاصل شدہ مال کے لیے غنم استعمال ہونا لگا, غنیمت. شحوم شحم کی جمع ہے, چربی کے لیے استعمال ہوتا ہے. حوایا آنتوں کے لیے. غنم بھی بکری کے لیے استعمال ہوتا ہے, ماس بھی. ماس پیچھے ابھی پڑھ چکے ہیں آپ, اسم جنس ہے, بکری بکرا سب کے لیے واحد جمع. اس کا واحد ماعز ہے, نام بھی سنا ہوگا آپ نے ماعز. حوایا کا سنگولر جو ہے حویہ ہے, حویہ. اچھا یہ چیزیں حرام ان پر ان کی سرکشی کی وجہ سے ہوئی. انہوں نے نام دے دیا کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اتباع میں حرام ہوئی. فرمایا ان کا یہ دعویٰ غلط ہے, یہ تو بطور سزا ان پہ حرام ہوئی تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو خود اپنے لیے کچھ چیزوں کو ممنوع قرار دیا تھا اپنی صحت کے مسئلے کی وجہ سے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, اسی وجہ سے کہا گیا کہ ہم سچے ہیں, ہماری بات سچی ہے, ان یہود کا قول جھوٹا ہے. فَإِنْ كَذَّبُوكَ, لیکن اگر آپ کو نہیں مانتے, جھٹلائیں آپ کو. فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ, تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت تو بہت وسیع ہے. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ, اور اس کا عذاب مجرم قوم سے پھیرا نہیں جا سکتا. یعنی اگر اس میں انڈائریکٹلی اشارہ ہے کس بات کی طرف, کہ اگر اب بھی تم اپنی اس نافرمانی کی روش سے باز آ جاؤ اور صحیح رویے کی طرف پلٹ آؤ تو اللہ تعالیٰ اب بھی معاف کر دیں گے, اور اگر اڑے رہو گے تو پھر اللہ کا عذاب اتنا سخت ہے مجرموں سے کبھی نہ ٹلے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ لوگوں کے جرائم کے باوجود انہیں فوراً نہیں پکڑتا, انہیں مہلت دیتا ہے کہ شاید باز آ جائیں.